السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويكفرون النبيين بغير حق ويكفرون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا وأيسنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس دولت میں قرآن کی نشست میں الحمدللہ سورہ آل عمران کا ہم کل مطالعہ شروع کر چکے ہیں. تمہیداً یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اور اس اعتبار سے جن مضامین کے اعتبار سے جو مماثلت ہے، کل ہم نے اس کو سمجھا تھا. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے 10 رکوعوں پر مشتمل، ان میں سے ابتدائی جو 32 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 32 تک، اس میں تمہیدی نوعیت کی گفتگو ہے اور بڑے اہم مضامین ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ان اہم مضامین کا احاطہ ذرا اپنے ذہنوں میں اس کو دوبارہ سے تازہ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات ہمیں بتائی کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں کچھ آیات ہیں کہ جو کہ محکم آیات ہیں، اور وہی اصل میں قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، یعنی جس میں اللہ کے احکامات بالکل واضح ہیں. اسی طرح سے اس کتاب میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں، اور دو طرز عمل ہیں کہ جو سامنے رکھے گئے. ایک اہل ایمان کا طرز عمل کہ جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو ان کا سارا جو ٹیڑھا پڑتا ہے وہ متشابہ آیات پر پڑتا ہے، اور اس سے وہ پھر فتنے ہیں کہ جو کہ وہ نکالتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا موضوع بڑا اہم وہ آیا کہ دنیاوی جو مرغوبات ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کو بڑے اٹریکٹ کرتی ہیں، دنیاوی جو آسائشیں ہیں، ان کی لسٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور یہ وہ مرغوبات دنیاوی ہیں کہ جن کی حقیقت کو اللہ نے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ان مرغوبات میں انسان ڈوب کر دراصل اپنے جو دینی فرائض ہیں اس سے غفلت برتتا ہے. ساتھ ہی ایک اور موضوع بڑا اہم آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے کچھ اوصاف ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھے، پچھلی آیتوں میں ہم اس کو پڑھ کر آئے. پھر ساتھ ہی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو یا اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند فرمایا. اور کل ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جو دین اسلام ہے، ایک نظام حیات، ایک مکمل کوڈ آف لائف، تو یہ 6 گوشوں پر محیط ہے اپنے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. وہ جہاں انفرادی زندگی سے متعلق انسانی گوشے میں، وہاں اجتماعی زندگی سے متعلق بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی. یہ آیت نمبر 19 کے ذیل میں تفصیل سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین میں جو اختلاف ہوا وہ نادانی میں نہیں ہوا، بلکہ دین میں اختلاف کی جو اصل وجہ ہے وہ ضد کم زدہ ارض ڈومنیٹ کمیم بے نہ ہوں، یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس میں پھر امتیں آ کر اور دین میں اختلاف کر بیٹھتی ہیں. یہ وہ کچھ اہم مضامین ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے الحمدللہ آئے. اب یہ جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 3، پہلا ہی حصہ ہے کہ جو کہ چل رہا ہے ابتدائی 32 آیات کا. اور اب اس رکوع میں، رکوع نمبر 3 کے آغاز میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہود کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان پر جو ظلم اور زیادتیاں انہوں نے کی ہیں ان کا بھی تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اب آئیے تمہید کے بعد انشاءاللہ مغاز کرتے ہیں. فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. یہ بات بھی ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے کبھی بھی تورات اور انجیل کو زبان سے انکار نہیں کیا, یعنی وہ اعتراض تو کرتے تھے کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ان کا جو کفر ہے وہ عمل کے اعتبار سے تھا, کفر عملی جسے کہا جاتا ہے. اور اس وقت امت مسلمہ جس میں میں اور آپ شامل ہیں اس کا بھی اصل فرض یہی ہے کہ ہم قرآن کو مان رہے ہیں, اللہ کو مان رہے ہیں, ہمارا اللہ بھی ایک ہے, رسول بھی ایک ہے, کتاب بھی ایک ہے, لیکن ہم ان تینوں کی ایک نہیں مان کے رہ رہے ہیں. یہ وہ عملی کفر ہے کہ جس کا میں اور آپ بھی شکار ہیں الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس کفر سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا وہ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہدایت کے سرچشمے ہوا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اناسیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا کرتا ہے, اپنی کتاب کو سمجھانے کے لیے بھیجا کرتا ہے انبیاء علیہ السلام, ان کی جرتیں اتنی بڑی کہ وہ یقتلون النبیین بغیر حق, اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے ہیں. یہ ہے وہ جرم کی جو کہ یہود کا وہ رہا, انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. اور اس سے آگے بڑھ کر وہ یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور انہیں بھی قتل کر دیا کرتے ہیں کہ جو عدل کا حقوق کرتے ہیں, قسط کا حقوق کرتے ہیں. لہذا انبیاء کا بھی معاملہ اور پھر انبیاء میں یعنی ان کے جو ماننے والوں میں جو عدل کا حکم دیا کرتے تھے, اللہ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے, ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, ان کے بھی جو ہے وہ جان کے دشمن ہو گئے. فبشرہم بعذاب الیم, بس اے نبی انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. خوشخبری تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے لیکن یہ ایک طنزیہ انداز ہے کہ جو کہ اختیار کیا گیا کہ ان کو آپ دردناک عذاب کی بتا رکھتے ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال حبط ہو گئے, عطارت چلے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, اور کیا نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا, یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, یدعون الی کتاب اللہ, کہ جب وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں, کیوں, لیحکم بینہم, کہ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, جو بھی ان کے درمیان تنازعات ہیں ان کا حل اللہ کی کتابوں میں شریعت میں موجود ہوتا ہے. ثم یتبلى فریق منہم وهم معرضون, تو ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک فریق ہے کہ جو کہ پھر اللہ کے احکامات سے پھر جاتا ہے, اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ یہ صرف قصے کہانی ہے نہیں, یہ اساطیر الاولین نہیں. جس طرح سے کفار مکہ کا یہ وتیرہ اور طرز عمل تھا کہ وہ کہا کرتے تھے یہ قرآن تو بس قصے کہانیاں اور کچھ نہیں ہے, تو بہرحال یہ جو بھی پرانے لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, بنی اسرائیل کی جو بھی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں, یہ ہمارے لیے بطور عبرت ہے. فرمایا ذالک بانہم قالوا, اور یہ تنزلی بنی اسرائیل میں اس لیے آئی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چلتے. یعنی کہ ایک تجزیہ اگر آپ کریں کہ جب امتیں آسمان سے زمین پر آتی ہیں یعنی پاتال پر گرتی ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ شریعت سے پہلو سے ہی ہوتی ہے. لہٰذا جب بستیوں کا امتیں شکار ہوتی ہیں تو وہ گرتے گرتے کچھ وشفل تھنکنگ کا سہارا ہے کہ جو کے لیتی امانی یعنی خوشکن خواہشات, اور یہ خوشکن خواہشات یہود میں آئیں, اور یہ تذکرہ ہم یعنی بار بار پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ان کا یہ عقیدہ کہ لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا و نصارا, کہ کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے یہود و نصارا, کہ یہ تو جنت بنائی یہود و نصارا کے لیے. اب یہاں پر بھی ان کا یہ بالکل تھنکنگ آئی کہ یہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. فلسفہ کیا تھا کہ بھئی اگر اللہ آگ میں ہمیں ڈالے گا, ویسے تو آگ کے لیے ہم بنائے لیں گے, اب تو جنت کے لیے بنائے گا, لیکن آگ میں چند دن بس ڈالے گا, وہ بھی دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے, اور یہ کہ پھر وہاں سے پھر نکال لے گا اور جنت میں ہمیں داخل کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ ویژول تھنکنگ ہو رہی, اور بہرحال یہ بھی بڑی جرت والی بات ہے کہ چند لمحے اس جہنم کی آگ میں رہنا, یہ بھی بڑا چرت والا جو ہے وہ جملہ ہے جو کہ یہود کا بھی ہے اور ہمارے بھی کچھ عقائد ہیں کہ جو اس طرح سے بنے تھے. من اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ یعنی آج بھی بعض جملے یہ ہمارے کانوں میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جتنے بھی ہم گناہگار ہیں لیکن بہرحال کلمہ گو تو ہے نا, اور بالآخر ہم اپنے جرائم کی سزا بھگت کے جہنم میں اور بالآخر اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائی دے گا کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بالکل بجا بالکل صحیح فرمان ہے, صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جس کے دل میں بھی رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ اپنی سزا بھگت کے جہنم میں بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گی. لیکن بحیثیت مومن ہمارا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم براہ راست جنت میں داخل ہیں, اور اگر یہ فکر ہمارے ذہن میں واضح رہے کہ وہ جہنم کہ جس جو کس کی بھڑکائی ہوئی ہے, نار الوامل موقدہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ, یہ آگ کی جو دنیا میں انسان نے بنائی ہے وہ ماچس کی تیلی کی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, جیسے ہی وہ اسکن سے ٹچ ہوتی ہے ہم فوراً جو ہے وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں, اس کو پھینک دیتے. یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, تو وہ جہنم کی آگ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے نار الوامل موقدہ وہ کیسے برداشت ہوگی. لہٰذا ہمارا تو جو لاعمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم براہ راست اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے, وہ جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن ان کا وطیرہ یہ تھا کہ بس ہمیں تو جنت کے لیے بنایا گیا اور آگ میں ڈالا بھی جائے گا تو گنتی کے چند ہیں. اللہ فرما رہے ہیں بخر رہو بھی دینے ہیں, انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے, یعنی ان کو بڑا ایک شدید دھوکہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں وہ ہو چلا ہے یا اپنے بارے میں ہو چلا ہے. ماں کانو یفترون اس نے کہ جو وہ گھڑتے تھے, یعنی جو گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ عمل ہے کہ جو کہ دیکھتا ہے, اور اس کی بنیاد پر وہ عمل ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے. نصب اگر یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا عمل اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے, لہٰذا یہ ہے کہ یہ ان کا دھوکہ تھا. فکئی پیسا جمع نہ ہوں لیوں میں لارائی بکی, سو کیا وہ حال ہوگا کہ جب ہم ان سب کے سب کو اس دن جمع کریں, وہ دن قیامت کا کہ لا ریب فی کی جس کے ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں, وہ پھر کل نفس ما کسبت اور ہر شخص کو جو اس نے کمایا وہ پورا پورا دے دیا جائے. ممئی یامل مثقال ذرت خیر یرا ممئی یامل مثقال ذرت شر یرا, ذرہ برابر بھی کوئی عمل نیکی کا ہوگا یا بدی کا ہوگا انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے وہ وہاں اس کو اپنے سامنے پائے, لہٰذا وہ ہر شخص پورا پورا پا لے گا اس کا بدلہ کہ جو کہ دنیا میں اس نے کمایا. وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, کوئی حق تلفی ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 26 ہے سورہ آل عمران کی, بڑے پیارے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے بڑی محبت تھی, نماز تہجد میں اس کا اہتمام خاص طور پر آپ فرمایا کرتے تھے. فرمایا قل اللہم مالک الملک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے اللہ اے مالک الملک اے بادشاہت کے مالک بادشاہوں کے بادشاہ, تو اس ملک من تشاء تو جسے چاہے بادشاہت وہ عطا کرے, بتنزع الملک ممن تشاء اور جسے چاہے بادشاہت کو چھین لے, یہ اختیار کل تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. ہاں اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار ہے کہ جو کہ دیا ہے, اور مطالبہ یہ ہے کہ جو اختیار 0.0001% اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا اس اختیار کو بھی اللہ کے اس کل اختیار کے تابع کر دیا جائے, اس تھوڑے سے اختیار کو اللہ کے اس کل اختیار کے مطابق استعمال کیا جائے. اور جب جب انسانوں میں سے یہ فلسفہ جو ہے وہ ذہنوں سے اٹھتا ہے اور انسان اپنے آپ کو قادر مطلع سمجھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی ہے کہ جو کہ پھر گھومتی ہے, اور کس طرح سے بڑے بڑے اقتدار میں ہونے والے لوگ بڑے دعوے کرنے والے لوگ کہ میری ہڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کس طرح سے جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ باہر نکال دیے جاتے ہیں, اور پھر اس ملک سے جو ہے وہ اس کی مٹی جو ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتی, کہاں در بدر کے ٹھوکرے ہیں کہ جو کہ وہ کھاتے ہیں. آج ہماری بھی کیفیت آپ دیکھ لیں, کوئی کدھر پڑا ہے کوئی کدھر پڑا, اپنے بدن کی مٹی بھی نصیب نہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے اختیار ہے, جس کو چاہے وہ بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے. وہ تھوڑے جو منتشا وہ تجل جو منتشا, اور تو اے اللہ جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلیل کر. یہ عقیدہ ہو جائے تو ایک باوقار شخصیت ہے کہ جو کہ وہ وجود میں آتی. فرمایا بھی یہ دیکھ الخیر اور اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، یعنی جو حکم تیرے طرف سے وہ ہو جس میں بظاہر میرے لیے نقصان کا پہلو ہے لیکن میں اسے نقصان سمجھ رہا ہوں، حالانکہ اسی میں جو ہے وہ خیر ہوگی کیونکہ اللہ کی طرف سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال تو ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، ایک بے جان شے ہے انڈا، اس سے زندہ مرغی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو برآمد کرتا ہے، اور مرغی سے ایک بے جان انڈا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ برآمد کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ذرا غور کیجئے اس بات کو، ذرا اور وسعت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے 1400 سال پہلے عرب کی اس سرزمین پر ایک مردہ قوم کہ جو کہ ہر طرح کی شرک، الحاد، مادہ پرستی اور برائیوں میں وہ جکڑی دی تھی، لہٰذا کس طرح سے اس مردہ قوم میں سے ایک زندہ قوم ہے کہ جو کے برابر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صورت میں، کہ جنہوں نے واقعتا اللہ کے رسول کی سرکردگی میں صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل سے وہ پنجہ آزمائی تھی، اور 8 ہجری میں وہ وجاہ الحق و وضاحت الباطل کا وہ نقشہ پوری انسانیت نے دیکھا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَتَرُزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق ہے کہ جو عطا فرماتا ہے۔ اب لازم بات ہے کہ جو اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو عملی لحاظ سے پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس اللہ کی زمین پر؟ وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتا اہل ایمان کے مقابلے۔ یعنی یہ کس کی روش ہوتی ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے اختیار کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس اللہ کی زمین پر پھر وہ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ اس کی یعنی موالات ہوتی ہیں، دلی ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور جو بھی اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس کے نافرمان ہیں، اس سے وہ ترک موالات کا معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ایک اصول ہے کہ جو اہل ایمان کے سامنے رکھنا ہے کہ مومن وہ نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ یعنی اس میں بات یہ پوشیدہ ہے کہ جو بھی موالات کا معاملہ ہے، موالات کسے کہتے ہیں؟ دلی ہمدردی، یعنی ایسی دوستی کہ جس میں انسان شیر و شکر ہو جائے، اپنا سب کچھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگے۔ لہٰذا یہ تو قطعاً ممکن نہیں ہے کہ اہل ایمان کے مقابلے میں ایک بندہ مومن کافروں کو اپنا اس طرح سے جو ہے وہ دوست بنائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ مومنوں کو کافر، یعنی مومن کافر کو دوست کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر آپ سوچے تو صحیح نا، یعنی یہ وہ کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، چاہے وہ جو بھی یعنی شرک کرنے والے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل ایمان کی جو سب سے عظیم ہستی ہیں اللہ کے بعد، وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہے، جبھی تو ایمان نہیں لائے۔ لہٰذا اہل ایمان کی اس طرح کی دوستی کہ جس میں ہر چیز وہ شیئر کر لیں ایک دوسرے سے، یہ معاملات کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ ہماری عظیم ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، جبھی ایمان نہیں لائے۔ لہٰذا یہ اصول اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ مومن وہ نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے بھی ایسا کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں، کیٹیگوریکل انداز، اس کا تعلق اللہ سے نہیں، چاہے وہ لیبل لگا کر ہے عبدالرحمن کا، عبداللہ کا، مسلمان وہ کہلائے، لیکن یہ کہ اچھی طرح سے وہ ذہن میں رکھے کہ اگر یہ اس طرح کی دوستیاں ہوں گی، ہر چیز جو ہے وہ شیر کفار کے ساتھ ہو رہی ہوگی، تو پھر اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اللہ سے نہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ زمانے قریب میں اس کے حوالے سے جو جرائم ہم نے کیے ہیں، خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان، ہمارے بھائی افغانستان، طالبان افغانستان کو کس طرح سے ایک جھوٹ پر مبنی پورا ایک وہ نظریہ جو کہ کھڑا تھا 9/11 کے بعد امریکہ نے، اور کس طرح سے اس جھوٹے نظریے پر اس کی ایک دھمکی پر فون آیا تھا نا ہمارے جرنیل کے پاس کہ آر یو ود اس اور ناٹ, بس بتاؤ ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ ہو کہ نہیں. اور یہ کہ بتاشے کی طرح وہ جرنیل ہے کہ جو کہ بیٹھا جس کو آج وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں, اور کس طرح سے یعنی غیروں کی جو جنگ ہے اس میں اپنے آپ کو اپنے ملک کو جو ہے وہ جھونک دیا کہ بھئی ڈر اور خوف یہ تھا کہ ہمیں یہ تورا بورا بنا دیں گے, پتھروں کے دور میں جو ہے منتقل کر دیں گے, اور ڈالرز کی چمک تھی کہ جو کہ وہ سامنے تھی. اور ان کی وزیر خارجہ اس وقت جو خاتون وزیر خارجہ تھی اس نے تو کہا تھا کہ ہم پاکستان سے جو معاملہ کرتے ہیں وہ کبھی کیرٹ سے کرتے ہیں, کبھی اسٹک سے کرتے ہیں, کبھی ہم کھانے پینے کو دیتے ہیں, کبھی ڈو مور اور ڈنڈے سے ہم اس سے بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے چند باتیں ہیں کہ جو کہ پاکستان کے سامنے رکھی کہ بھئی اس میں سے ہماری باتیں مان لو, تو ہمیں یہ شبہ تھا کہ کچھ باتیں مانی جائیں گی اور اکثر سے جو ہے یہ باتیں نہیں مانیں گی. لیکن ہمیں حیرت ہوئی کہ جو ڈیمانڈ ہم نے رکھی پوری لسٹ وہ ان میں سے کوئی ایک ہے بھی ایسے نہیں کہ جس میں پاکستان کے حکمران جو ہے ہماری بات نہ مانے, ساری باتیں مانے, بالکل سزا ریل ہو گئے. اور لازم بات ہے کہ یہ 9/11 کے بعد ہم سب جانتے ہیں 9/11 کمیشن رپورٹ آن ریکارڈ موجود ہے, آپ ذرا وہاں پر جا کے دیکھیں کس طرح سے اتنا سجدہ ریز ہو جانے کے باوجود, یعنی اب اندازہ کیجئے ہم نے اپنی انٹیلیجنس فراہم کی, یعنی کئی ہزار پروازیں ان کی وہ ہمارے ہوائی اڈوں سے اڑ کر ہمارے افغان بھائیوں پر ڈیزی کٹرز ہیں کہ جو کہ انہوں نے یعنی اس سے برباد کیا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ کئی یعنی جانے ہیں کہ جو کہ خون کی ہولی ہے کہ جو کہ ہم نے کھلوائی, ہمارے ہوائی اڈے فراہم ہوئے, ہمارے فوجی ہیں کہ جو کہ اس غیروں کی جنگ میں گئے اور 2500 جو بھی ہماری افواج وہ جو ہے وہ جان سے جڑی ہے وہ مارے گئے. خلاصہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, عزت کیا دی, یعنی انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں پاکستان کو کتا بنا کے دکھایا. ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں ماضی کو, اگر آپ کو یاد ہو 9/11 کے بعد اتنا بھی جانے کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں پاکستان کو کتا بنا کے دکھایا, یہ وہ عزت ہے کہ جو کہ دی. تو برحال یہ ہے کہ ہم غیروں کی جنگ کی بھٹی میں پڑ کے ہم نے اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کیا, فائدہ کیا ملا ہمیں. تو برحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ جو اصول 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ اہل ایمان کی کوس پر وہ کافروں کو جو ہے وہ اس سے معاملات کا معاملہ کرے. اور فرمایا کہ ہاں ایکسیپشن یہ ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقاۃ, سوائے اس کے کہ تم ان سے اپنی جان کا بچاؤ لو, یعنی ان کے نظرے میں تم پھنس گئے ہو اور یہ ہے کہ تم اکیلے ہو اور تمہاری جان کا خدشہ ہے, تو ایک رخصت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا کہ تم کلمہ کفر کہہ کے اور اپنی جان بچا سکتے ہو, صرف اپنی جان ذات کے اعتبار سے. یعنی اگر تم ان کے کہیں نظرے میں پھنس گئے اور یہ ہے کہ تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے یہ کلمہ کہا اسلام کا اظہار کیا تو میری جان جائے گی, لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے تم کلمہ کفر کہہ سکتے ہو, یہ بھی معاملہ رخصت کے درجے کا, ورنہ ایک عظیمت کا درجہ ہے. اور سیرت میں ہم یہ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ واقعات کہ عرب کی سرزمین میں مکے کی ایک خاندان آل یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر اور بیوی کس طرح سے عین شرمگاہ پہ نیزہ مار کر بدبخت ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلی شہید خاتون, بار بار کہتا رہا کہ ایک دفعہ تم اس معبود کو میرے بت کو مان لو, اس کی چھڑی پر بت بنا ہوا تھا, آگے کیا کہ ایک دفعہ اس سے اعتراض کرو میں تمہیں چھوڑ دوں, منہ پہ تھوکا ہے حضرت سمیہ نے, اور یہ ہے کہ عظیمت کا رائے سے اختیار کی اور جان دے دی. حضرت یاسر ان کے شوہر کو لایا گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے, ان کو بھی چوائس دی گئی لیکن انہوں نے بھی عظیمت کا راستہ اختیار کیا. تو ان کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے کہ دو اونٹوں پر دو ہاتھ, یعنی دونوں ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر باندھے گئے, دونوں پاؤں دو اور مختلف اونٹوں پر باندھے گئے, چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا, کس طرح سے لاش کے پرستے ہیں کہ جو کہ اڑے ہو, یہ عظیمت کا راستہ ہے کہ جو کہ اختیار کیا شوہر اور بیوی نے حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں انہیں کے صاحبزادے حضرت عمار بہت تکلیف دی ان کو کفار مکہ, لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے تکلیف میں وہ کلمہ کفر ہے کہ جو کہ ادا کر دیا اور کفار نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمار آئے, روتے روتے آئے, زار قطار ہو رہے تھے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا دل میں تو کفر کا معاملہ نہیں تھا, صرف زبان باہر باہر کا معاملہ تھا؟ کہ ہاں بالکل ایسا ہی, دل مطمئن ہے اللہ کی ذات. تو کہا کہ یہ رخصت ہے تمہارے لیے. اور یہاں پر یہ بات آ گئی کہ الا ان تتقوا منھم تقاۃ, ہاں سوائے اس کے کہ تم اپنی جان کا بچاؤ کرو. لیکن تقا یہاں پر یہ کہتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کفر کی اجازت اس صورت میں بھی کہ کو کافر یہ کہے کہ بھائی یہ تمہارے سامنے ایک بندہ مومن ہے, لہٰذا یہ لو پستول پکڑو اور اس کو فائر کرو, ورنہ ہم تمہاری جو ہے وہ تمہاری طرف فائر کر دیں. لہٰذا کفران اس کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ مومن کی اپنی جان بچانے کے لیے میں بندہ مومن کی اپنے بھائی کی جو ہے وہ جان لے, قتل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں یا اسلام کی کوش پر کہ بحث سے مجموعی اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہو, اور یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائیں گود میں اور ان کی باتیں جو ہے وہ مان لیں, لہٰذا قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. صرف اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اس کے نظر میں انسان مسلمان پھنس جائے, تو اگر عظیمت کا درجہ اختیار کرے تو اس کے درجے تو بہت بلند ہیں. لیکن رخصت اللہ کی طرف سے ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے, دل میں وہ ایمان پر جو وہ ڈٹا ہوا. شرط یہ فرمایا وہ یحذرکم اللہ نفسہ, اور اللہ تمہیں اپنی سانس سے ڈراتا ہے, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اے نبی آپ فرمائیے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں, دیکھو اگر تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ تو اسے خوب جانتا ہے, سماوات و ما فی الارض, اور اللہ تمہارے سینوں کے راز تو جانتا ہی ہے, وہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, اور جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کی کوئی بھی نیکی وہ اس کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, وہ اپنے آنکھوں سے اسے دیکھے گا. وما عملت من سوء, اور جو کوئی اس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا. تبت لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, اور کاش, یعنی وہ آرزو کرے گا وہ شخص کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے برائی کے درمیان, گناہ کے درمیان دور کا جب وہ آج فاصلہ ہو جائے, یہ برائیاں یہ بدعمالیاں میری جو میں نے دنیا میں کی آج قیامت کے دن یہ مجھ سے دور کر دی جائے. وہ یو حق دے روک اللہ نفسہ, اور دیکھو اللہ تمہیں اپنی ذات سے جو وہ ڈراتا ہے کہ خوف اگر تمہیں کسی کا ہونا چاہیے تمہارے دل میں تو وہ واحد اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کیا ڈر ہو جو ہو ساری خدائی میں مخالف, کافی اگر ایک خدا میرے لیے, اگر یہ اللہ کا خوف بیٹھ جائے تو سارے خوف ہیں کہ جو بندہ مومن کے دل سے نکل جاتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تو بڑی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 31 ہے بڑی اہم آیت ہے, اللہ سے محبت کا جو عملی ثبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی اللہ سے محبت کے زبانی کلامی دعوے تو جو ہیں کہ جو کہ ہم اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو زبانی کلامی داموں سے آگے بڑھ کر وہ عملی ثبوت ہے کہ جو کہ درکار ہے اپنے بندوں سے. تو یہاں پر اللہ سے محبت کا عملی ثبوت کیا ہے؟ فرمایا قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم واقعتا اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے, اس کا عملی ثبوت یہ ہے, فتبعونی, کہ تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ عملی ثبوت ہے اللہ سے محبت کا. فرما یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم, اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان. تو برہم یہ ہے کہ یہاں تو میں اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں, ورنہ اس آیت کے حوالے سے بڑا ایک مارکت العرا خطاب بھی ہے اور تحریر کی شکل میں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار کا فیصلہ لے کئی کتاب چاہے انشاءاللہ مکتبے میں اویلیبل ہے, حب رسول اور اس کے تقاضے, اسی آیت کی ضمن میں یہ تفصیل ہے کہ جو کہ آپ کو مل جائے گی. اختصار کے ساتھ بات کیا ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے اطاعت, ایک ہوتی ہے اتباع, یہ دونوں اصطلاحات ہیں کہ جو کہ بیان ہوتی ہیں قرآن مجید میں. اطاعت رسول اور اتباع رسول کی بات یہاں پر آ گئی. فرق کیا ہے اطاعت میں اور اتباع میں؟ دیکھیں اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا ہے,
یعنی اطیع اللہ و اطیع رسول، جو بھی اللہ کا حکم آ جائے تو اب بندہ مومن کو کرنا کیا ہے؟ اطاعت کرنی ہے، اس کا حکم بجا لانا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں اب تو ماننا ہی ماننا ہے. اتباع کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک محبوب کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی ہر ادا سے پیار کرتے ہوئے اس کی ہر ادا پر جو ہے وہ عمل کرنے کا ایک جذبہ ہے کہ جو بندہ مومن کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس میں ناپسند اور پسندیدگی کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے تو مجھے بھی وہ پسند ہے، میرے محبوب کو کیا ناپسند ہے تو مجھے بھی وہ ناپسند ہے. یہ ہے اصل میں یہ اتباع کہ جس میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھ کر محبت میں سرشار ہو کر اس کے ہر ادا سے اس کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں اس کی مثال اس طرح سے دوں بڑے عام فہم انداز میں کہ اگر ایک ٹیبل پر والد بھی بیٹھے ہیں کھانے پر اور ان کے بچے بھی بیٹھے ہیں، لہٰذا اب کھانے کے دوران والد صاحب کو اچانک سے جو ہے وہ دھسکا لگتا ہے، لہٰذا اب فرما بردار اولاد کا طرز عمل کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، کیا فرما بردار اولاد جو ہے وہ انتظار کریں گے آرام سے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کے کہ جب تک والد صاحب ہمیں پانی لانے کا حکم نہیں دیں گے تب تک ہم اٹھیں گے نہیں اپنی جگہ سے؟ کیا یہ طرز عمل ایک فرما بردار اولاد کا ہوتا ہے؟ کیا طرز عمل نظر آتا ہے فرما بردار اولاد کا؟ وہ فوراً جو ہے وہ حکم کا انتظار کیے بغیر اٹھے گی اور پانی لا کر بڑے ادب سے والد صاحب کے حضور جو ہے وہ پیش کرے اس کیفیت سے نکلنے کے. یہ ہے فرما برداری کہ حکم کا انتظار کیے بغیر اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر ان کی ہر سنت سے محبت کی جائے. اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کی جائے. من احب سنتی فقط احب لی، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا مائیہ فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میری مائیت اسے نصیب ہوگی. یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی کہ اللہ کے رسول کی سنتیں بے شمار ہیں. یہ مسواک کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، بہت مبارک سنت ہے. دائیں کروٹ جو ہے وہ سونا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، بہت مبارک سنت ہے، ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ محبوب اس کی پوری زندگی کا لائے عمل کیا تھا، یعنی یہ روزمرہ کی جو بھی سنتیں ہیں وہ بڑی محبوب ہیں، اس پر تو سر آنکھوں پر اس میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ان روزمرہ کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہم وہ پوری زندگی کا جو اس کا لائن آف ایکشن ہے محبوب کا وہی نظر انداز کرتے ہیں، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے. تو لہٰذا دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خاص طور پر ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک دو کام ہیں جو کیے مستقل، کسی مکتب فکر کو ان دو اعمال سے اللہ کے رسول سے اختلاف نہیں، کسی مکتب فکر. پہلا کام یہ کیا کہ دعوت دین، ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک دعوت دین، دعوت دین، اللہ کا پیغام انسانیت کے نام اور اللہ کے رسول یہ فریضہ ہے کہ جو کہ انجام دے رہے. دیکھنا چاہیے کہ دعوت دین کے لحاظ سے میری اور آپ کی روش کیا ہے، کیا طرز عمل ہے، میں کتنا اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. پھر دوسرا کام آپ نے یہ کیا اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. کیا بات ہے یہ؟ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ بھئی یہ زمین کس کی ہے تو اس کا یونینیمس جواب آئے گا، مجھے یقین ہے کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوسرا سوال میں یہ کروں کہ جب یہ مالک زمین کا اللہ ہے تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے، منطق کی بات، اللہ کے چلنے چاہیے. بھائی میری فیکٹری ہے، میں اس کا اونر ہوں، میرے احکامات کو فالو کرنا چاہیے لیبر کو، جو میں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ لگائے ہیں اس کو فالو کریں گے لیبر، نہیں کر رہی تو میں مالک کہلانے کے لائق ہوں. تو اللہ کی زمین، اس پر اللہ کے احکامات چلنے چاہیے. کس کی ذمہ داری؟ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اس کا نام لیوا، ان کی ذمہ داری اپنی اپنی حیثیت کو. تو یہ ہے اصل میں دو بنیادی کام ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اتباع کا اصل میدان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہ محبت جو ہے وہ صرف زبانی دعووں پر نہ ہو مشتمل، بلکہ عمل سے ہم اس کو جو ہے وہ ثابت کر سکے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا فتبعونی تو لہٰذا تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی. یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. واللہ غفور رحیم اور اللہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ ورسولہ اب اطاعت کی بھی بات آ گئی. جب حکم آیا ہے تو اس میں بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. اے نبی آپ فرمائیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا دیکھو اگر تم نے روگردانی کی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ پہلا حصہ الحمدللہ جو ابتدائی 10 رکوع میں سے بھی پہلا جو حصہ ہے سورہ آل عمران کا 32 آیات پر مشتمل تمہیدی نوعیت کی گفتگو اہم مضامین کا بیان آ گیا وہ یہاں پر مکمل ہو گیا. اب آیت نمبر 33 سے اور آیت نمبر 63 تک یہ دوسرا حصہ ہے اور اس میں خاص طور پر خطاب کا رخ ہے بنی اسرائیل کی طرف اور بنی اسرائیل میں سے بھی جو عیسائی ہیں ان سے خطاب ہے کیونکہ سن 9 ہجری میں یہ نجران سے ایک وقت آیا تھا عیسائیوں کا. لہٰذا یہ ہے کہ ان سے خطاب کیا گیا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو صحیح عقیدہ ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا کیونکہ وہ مناظرے کے لیے آیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسائیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو انہوں نے اللہ قرار دے دیا تھا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا ان کا صحیح عقیدہ ہے کہ جو سامنے رکھا جا رہا. فرمایا کہ ان اللہ صفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم اور عمران کے گھر والوں کو علیہ السلام سارے جہان والوں کو ذریتن بعضھا من بعض وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے. واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا. اب سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کی جو والدہ ہیں مریم سلام علیہا ان کی عظمت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب ان کی پیدائش کے وقت ان کی جو والدہ ہیں یعنی عمران کی زوجہ یہ یعنی والد کا نام مریم سلام علیہا کے لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے ایک منت ہے کہ جو کہ نظر مانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اس قالت امرأة عمران اور جب یاد کرو کہ مریم سلام علیہا کی والدہ نے یعنی عمران کی زوجہ نے فرمایا کہ رب اے میرے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا کہ بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے بطن میں ہے وقف کرتے ہوئے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ نظر صرف مانی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. لہٰذا یہ ہے کہ مریم سلام علیہا کی والدہ نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ جو بھی بچہ میرے رحم میں ہے لہٰذا میں اس کو تیرے لیے یعنی قربان کرتی ہوں تیرے دین کے لیے. فرمایا فتقبل منی سو اللہ تو مجھ سے یہ قبول فرما لے انک انت السمیع العلیم بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. اب ان کا تو خیال یہ تھا کہ بچہ اگر ہوگا تو وہ پھر دین کی خدمت میں وقف کر دوں گی لیکن فلما بدعہ تھا سو جب انہوں نے بچی کو جنم دیا یعنی مریم سلام علیہا کو قالت ربی انی وضعت انثیٰ تو انہوں نے عرض کیا اپنے رب سے کہ اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے اس لڑکی کو. تو اس پر اللہ کا تبصرہ ہے آگے فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضع اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنم دیا اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. لہٰذا اللہ نے آپ کو اس بچی سے نوازا ہے اور ولیس الذکر کالانثی اور کہاں ہو سکتا ہے لڑکا وہ اس لڑکی جیسا یعنی جو یہ لڑکی آپ کو بچی دی ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور والدہ نے ان کا نام جو ہے وہ مریم رکھا. وَإِنِّي أُولِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود. یہ قول ہے مریم سلام علیہا کی والدہ کا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ تو اس کو اس کے رب نے اچھی طرح سے یعنی مریم سلام علیہا کو قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور ان کو اچھی فرمان چڑھایا یعنی اچھے طریقے سے ان کی پرورش کروائی. وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور ان کو زیر کفالت کر دیا زکریا علیہ السلام. یہ زکریا علیہ السلام بھی حقل سلیمانی میں رہتے تھے اور رشتے میں یہ مریم سلام علیہا کے خالو تھے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت میں مریم سلام علیہا کو دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب اور جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں یعنی حجرے میں داخل ہوتے یعنی بیت المقدس میں یہ بڑا ایک اوپر ذرا اعلیٰ مقام ہوا کرتا تھا. محراب تو ہم مسجد کے محراب کو سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بیت المقدس میں جہاں ذرا اونچا کوئی مقام کسی کو دینا ہوتا تھا تو اس کے لیے ذرا زمین سے اوپر اٹھ کر ایک جو ہے وہ محراب سے یعنی ایک حجرا سا بنا دیا جاتا تھا کہ جو بغیر سیڑھی کے اوپر نہیں جا سکتا تھا. لہٰذا یہ مریم سلام علیہا کے لیے زکریا علیہ السلام نے ایک محراب ایک حجرا ہے کہ جو مختص کر دیا. اب جب بھی وہ آتے تھے ملنے زکریا علیہ السلام مریم سلام علیہا سے وجہ تھا اندہ رزق تو وہ ان کے پاس رزق پاتے تھے. رزق کے دو مفہوم ہیں کہ جو مفسرین نے فرمائے یعنی رزق مراد بے موسمی پھل یہ بھی اکثر مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام آتے تو وہ پھل پاتے کہ جس کا موسم ہی نہیں تھا. لہٰذا یہ تو بالکل ایک معجزہ تھا کہ ایسے پھل کہ جس کا موسم ہی نہیں وہ مریم سلام علیہا کے پاس وہ رکھے ہوئے پاتے. اور ایک مفہوم یہ بھی کیا گیا کہ بڑی علم و حکمت کی باتیں ہیں کہ جو کہ وہ مریم سلام علیہا سے سنتے زکریا علیہ السلام. اور لازم بات ہے یہ رزق کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے دین اسلام میں. اللہ کی ہر نعمت وہ اللہ کا رزق ہے چاہے وہ ذہنی صلاحیت ہو جسمانی صلاحیت ہو مادی جو بھی یہ چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کا رزق ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ علم و حکمت پر مبنی باتیں ہیں کہ جو مریم سلام علیہا کے پاس پاتے ہیں. اللہ عالم یہ دونوں مفہوم ہیں کہ جو مفسرین نے بیان کروائے. تو جب یہ زکریا علیہ السلام آتے تو وہ پوچھتے قال یا مریم انا لکی ہذا تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم یہ بے موسمی پھل تمہارے پاس آتے کہاں سے. قالت ہوا من عند اللہ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا. اب جب یہاں پر زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے بغیر حساب رزق عطا فرمانے پر قادر ہے تو لہٰذا اپنی کوئی اولاد تو تھی نہیں اور زوجہ بھی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی تھی بوڑھی ہو چکی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ہاتھ جوڑ دیے دعا فرمائی ہنالک دعا زکریا رب اللہ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی کہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. نوٹ فرمائیے گا دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما یعنی مقدس نہیں کر رہے ہیں کہ لڑکا عطا فرما یا لڑکی عطا فرما نہیں جو بھی عطا فرما تیری دین ہوگی لیکن اولاد ہو تو وہ بڑی پاکیزہ ہو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھرے. ان کا سمیع دعا اور تو بے شک دعاؤں کو سننے والا. پناہ دس الملائکہ تو انہیں زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جو وہ آواز دی بہو قائم یصلی فی المحراب کہ جبکہ وہ حجرے میں کھڑے یعنی عبادت سر انجام دے رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے کہ ان اللہ یبشر کو بیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا یعنی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے کہ جو زکریا علیہ السلام کو دی گئی مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیدًا وحصوراً وحصوراً ونبیاً من الصالحین اور یہ زکریا علیہ السلام وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور وہ سردار ہوں گے اور اپنے نفس کو قابو رکھنے والے ہوں گے ونبیاً من الصالحین اور وہ نبیوں میں سے ہوں گے نیک وکاروں میں. قال ربی انا یکون لی غلام اب پہلے خود اللہ سے دعا کی تھی اب جب اللہ نے بشارت دی لڑکے کی تو جس طرح سے یہ کیفیت اس انسان کی ہوتی ہے نا کہ جو اللہ سے مانگ کر اور فوراً اس کو اگر اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا دے اس چیز کی تو وہ ریشیور کرتا ہے اس خوشخبری کو اور سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی اصل مجھے یہ ملنے والا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے بھی سوال کیا قال ربی انا یکون لی غلام تو فرمایا انہوں نے کہ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا وقت بلغنی الکبر جبکہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے وم رہا تھی آخر اور میری عورت بھی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اب یہاں پر آپ نوٹ کریں یہ رد کس کو کس کا کیا جا رہا ہے. یہ عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ تھا اصل تو خطاب ہے وہ نجران سے جو وقت آیا تھا مناظرہ کرنے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہید میں یہ تمام واقعات وہ عرض کیے جا رہے ہیں ان کے سامنے. زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی تم نے بن باپ کے پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ وہ موزانہ پیدائش ہوئی تو بھئی زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش موزانہ ہوئی تھی یعنی وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی مان ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر یہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، ان کو کیا بنایا تو ان کو کیا بناؤ؟ تو یہ رد ہے سچ میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کا۔ اعلیٰ قزال اللہ یفعل ما یشاء، اور اس نے کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا۔ قال رب اجعل لی آیۃ، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اتنی بڑی خوشخبری تو مجھے دے رہا ہے، کوئی نشانی بھی مقرر کرتے، کوئی میرے لیے نشانی بھی ہے؟ قال آیت کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زکریا، آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے ٹھیک 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کرنے کی صلاحیت سے آپ کو 3 دن تک کے لیے عاری کر دے گا، ہاں الا رمزا، مگر آپ اشاروں کے نایوں میں بات کر سکتے ہیں، کام اپنے سمجھا سکتے ہیں۔ وسکو رب کا کفیرا، بس اب آپ کیا کیجئے کہ اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کیجئے، وہ سب بھی بلاشی بلکار، اور صبح اور شام اس اپنے رب کی تصویر یاد کیجئے۔ اب اس کے بعد مریم سلام الحا کی جو بھی عظمت ہے اس کا بیان آ رہا ہے، فرمایا یہ آخری رکوع ہے انشاءاللہ اس نشست کا مکمل کر کے اور وقفہ کریں گے۔ فرمایا وہ اس سال سے ملائکۃ یا مریم، اور یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم سلام علیہا، ان اللہ صفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک کیا، یہود نے آپ پر ولد الجنا کا الزام لگایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے آپ کو پاک کیا، وصفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے، آپ کو چن لیا۔ یا مریم کنوتی لربے، اے مریم سلام علیہا، اب آپ کیا کیجئے، اپنے رب کی فرما برداری اختیار کیجئے، وسجدی، اور اسے سجدہ کیجئے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ بھی رکوع کیجئے۔ اب درمیان میں خطاب اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے کہ جب یہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے۔ یعنی یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب مریم سلام علیہا کی پیدائش ہوئی، لہٰذا اب ہر ایک اپنا حق جتانے لگا کہ بھئی ہمارا زیادہ حقدار ہے، ہم زیادہ حق پر ہیں کہ ہم مریم سلام علیہا کی پرورش کریں۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب دستور یہ تھا ان کے ہاں کہ پھر قرآن دازی کی جاتی تھی، ایسی صورتحال، اور کچھ قلم تھے کہ جو کہ مخصوص تھے، اور لہٰذا وہ سمندر میں اور دریا میں ڈالے جاتے تھے، اور جس کا قلم جو ہے وہ بہاؤ کے مخالف سمت میں وہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، تو اسی کے لیے پھر وہ قرآن وہ نکلتا تھا۔ لہٰذا جب یہ قلم ڈالے گئے قرآن کے لیے، قرآن دازی کے لیے دریا میں، تو زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ دریا کے بہاؤ کے بالکل مخالف سمت میں بہنا شروع ہو گیا، اور انہیں کے لیے پھر یہ کفالت کا جو یہ قرآن تھا وہ نکلا۔ فرمایا کہ نبی آپ اس وقت نہ تھے کہ جب یہ قرآن دازی کر رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے، کہ ایوہم یدخل مریم، کہ کون ان میں سے مریم سلام علیہا کی پرورش کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت نہ تھے کہ جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں مریم سلام علیہا کی کفالت کے حوالے سے، یہ تو وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اس قالت الملائکۃ یا مریم، اور یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم سلام علیہا، ان اللہ یبشرک بکلمت من، بے شک اللہ اپنے ایک کلمے کی بشارت ہے کہ جو کہ دیتا ہے، یہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ آپ کی پیدائش میں جو مرد کا حصہ ہے وہ اللہ کی کلمہ کن نے جو ہے وہ ادا کیا، تو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، علیہ السلام و سلام علیہا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے صاحب عزت ہوں گے، ومن المقربین، اور وہ مقربوں میں سے ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَالًا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ گہوارے میں اور پختہ عمر میں باتیں کریں۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو بیان کیا کہ بالکل پنگوڑے میں، بالکل بچپنے میں عیسیٰ علیہ السلام باتیں کریں گے، انشاءاللہ وہ آگے ہم سمجھ لیں گے کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور مریم سلام علیہا اپنی قوم کی طرف بچے کو لے کر آئیں، تو اعتراض کر دیا کہ یہ مریم کیا کیا تم نے، لگا یہ ہے کہ مریم سلام علیہا نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے اپنی قوم سے جو ہے وہ کلام کیا جیسا کہ ایک مرد بڑا جو ہے وہ کلام کرتا ہے. تو یہ موازنہ طور پر بچے یعنی جب آپ بچے تھے تو آپ نے قوم سے خطاب کیا. تو فرمایا وہ یکلم الناس فی المہدی وکہلا. دوسری بات یہ کہ وہ کہولت میں بھی خطاب کریں گے یعنی بات کریں گے. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کہولت کی عمر ہے اس سے پہلے یعنی پختہ عمر سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا. وہ ابھی پختہ عمر تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ آپ کا رفع آسمانی ہو گیا. تو لہٰذا یہ آپ کی دوبارہ آمد کہ جو کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی. وہ بحیثیت رسول نہیں آئیں گے بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور دجال مسیح دجال کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے. اور یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو بھی غلط عقائد ہیں اس کی تصحیح فرمائیں. دوبارہ کی پیشن گوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کہ وہ کلام کریں گے پنگوڑے میں بھی یعنی گہوارے میں بھی جھولے میں بھی اور پختہ عمر میں ومن الصالحین اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں. قالت ربی انا یکون لی ولد. تو مریم سلام علیہا نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے ولم یمسسنی بشر جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہو جا کن تو وہ شے ہو جاتی. ویعلمه الكتاب والحکمہ اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب یعنی احکامات تورات کے جو بھی احکامات ہیں یعنی والتورات والانجیل یعنی تورات اور انجیل کے جو بھی احکامات ہیں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف رسول ہوں گے؟ ورسولا الى بنی اسرائیل. وہ بنی اسرائیل کی طرف جب وہ رسول ہوں گے. یہ تو اصل میں بکدبی کی تھی سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جب وہ اس نے پوری انسانیت کے لیے عام قرار دے دی. حالانکہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت تک جو رسول بنا کے بھیجے گئے وہ واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رسالت جب وہ آفاقی عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. فقط فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیت من ربکم. اب یہ ہے کہ منظر بدل چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بڑے ہو گئے اور وہ فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ بے شک میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین کہیہت الطیر. میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی شکل ہے کہ جو کہ بناتا ہوں. فانفخ فیہ اور اس مٹی کے اس بت میں جو ہے وہ کھلونے میں اپنا یعنی پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ. تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پرندہ بن جاتا ہے اڑنے والا بن جاتا ہے. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ بار بار یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں باذن اللہ باذن اللہ. یعنی یہ مادہ پرستی کی جو ہے وہ نفی کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ کس کے عزت سے ہے؟ اللہ کے عزت سے. وابری الاسماء والابرص اور میں بالکل ٹھیک کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑے کے مریض کو. وہ الموت باذن اللہ اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. وہ انتوں کو بما تدخرون فی بیوتکم اور میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں پر جو ہے وہ ذخیرہ کر دیتے ہو. لہٰذا میں وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیات لکم اور بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعتا ایمان لانے والے. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم اور میں اپنی پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تاکہ تمہارے لیے لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں میں حلال کر دوں کہ جو تم پر حرام کر دی گئی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اور تمہارے پاس میں ایک کھلی نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں ان معجزات کے ساتھ. فَاتَّقُوا اللَّهَ تو دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَأَطِيعُونِ اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. اب اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہود کی علماء پر نقیر کی ہے اور وہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں انجیل میں بھی کہ انہوں نے آپ کے علماء سے یہ خطاب کرتے ہوئے یہود کے نکیر کی کہ تمہاری مثال تو ان یعنی قبروں کی مانند ہے کہ جس پر اوپر صرف جو ہے وہ رنگ کر دیا گیا, اندر گلی سڑی ہڈیوں کی سبب کچھ نہیں, اور تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نکل جاتے ہو, بڑے بڑے حرام بوریاں ہیں کہ جو کہ تم نے نکلی بھی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بس تمہارا فوکس ہو. لہٰذا جب یہ نکیر کی تو علماء کو تیش آئے یہود کی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بھی معجزات پیش کر رہے ہیں یہ معجزہ نہیں یہ جادو, اور یہ جادو دین اسلام میں کفر ہے. لہٰذا یہ کفر کا ارتکاب کر چکے, اور جو بھی کفر کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے, اور مرتد کی سزا دین میں کیا ہے, وہ قتل ہے, اسے سلیب دی جائے. لہٰذا پھر اس وقت جو بھی رومی تھے وہ اقتدار میں تھے, تو لہٰذا رومی فوجیوں کو انہوں نے پھر کان میں ان کے جو ہے وہ بھرے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں بہت ساری باتیں, اور ان کو بھی آمادہ کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. لہٰذا فرمایا گیا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا کہ اب یہ میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں, قال من انصاری الى اللہ, تو انہوں نے ندا دی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. ہر رسول کی جو آمد ہے وہ اللہ کے دین کی تنفیذ کے لیے ہے, اور اس کے لیے مسنون جو بھی عمل ہے وہ اجتماعیت ہے, اور اجتماعیت کی جو مسنون اساس ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص وہ کھڑا ہوتا ہے اس ذمہ داری کو لے کر, اور لوگوں کو جمع کرتا ہے, اور وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ میرا ساتھ ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کون ہے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے میرا مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو جو بھی حواری ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ان کو حواری کہا جاتا ہے, جس طرح سے اللہ کے رسول کے جو ماننے والے آپ کے ساتھی تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے, اسی طرح حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وشہد بأننا مسلمون, اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما برداروں میں سے. ربنا آمنا بما انزل, انہوں نے دعا کی حواریوں نے کہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے کہ جو تو نے نازل کیا, واتبعنا الرسول, اور ہم نے رسول کی پیروی کی, فاکتبنا مع الشاہدین, سو تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ جب شمار کر لیں. ومکروا ومکر اللہ, اور انہوں نے بھی سازشیں کی, اپنے مکر چلے, اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اب یہ برنباس کی جو بھی انجیل ہے اس میں یہ تفصیل جب وہ آتی ہے کہ کس طرح سے یہ یہود نے سازشیں کی, اور یہ جو حواریوں میں سے ایک حواری نے جب وہ غداری کی عیسیٰ علیہ السلام سے, اور رومی فوجیوں کو جو ہے وہ لے گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا, اور رومی فوجیوں نے پھر اس غدار حواری کو جب وہ سلیب دی, اور یہ معاملہ جو ہے اس کے لیے مشتبہ ہو گیا. یہ بات آگے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ بھئی اگر تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر وہ غدار حواری کہاں گیا, اور اگر یہ غدار ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی سازشیں کی عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دینے کی, اور اللہ نے بھی اپنی ایک خفیہ تدبیر ہے کہ جو کہ فرمائی, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والوں میں بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتا ان آیات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم یہاں پر رفع کر رہے ہیں, اور اس مقام کی جو بھی سماعت ہے حافظ صاحب سے چار رکعت میں انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے. جزاک